نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، کل درس میں آپ کے سامنے غزوہ احزاب سے متعلق باتیں آئی تھیں، جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، اور غزوہ احزاب سے ہی جڑا ہوا ایک دوسرا غزوہ جسے غزوہ بنی قریظہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کل کے درس میں آیا. اور کل میں نے اشارہ یہ دے دیا تھا کہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوے کے ذکر کے بعد جو بعد کی صورت حال ہوئی اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. اور بڑی اہم باتیں ہیں یہ، سماجی لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے، شوہر اور بیوی کی زندگی کے لحاظ سے، ان جو ہے باتوں کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے پانچ اہم باتیں، پانچ اہم نصیحتیں، پانچ اہم احکام اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نازل فرمائے ہیں. صورت حال کیا ہوئی تھی اس غزوے کے بعد، پہلے اس کی طرف بات ہو جائے کہ جب مختلف فتوحات ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور مال غنیمت بھی آیا. مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو دشمن سے لڑائی کے بعد، دشمن میدان چھوڑ کر جب بھاگتا ہے اور اپنا مال چھوڑ دیتا ہے، تو جو بھی فوج فتح پاتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، وہ اس مال کو بھی ضبط کر لیتی ہے، اور اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. مال غنیمت کا اسلامی طریقہ یہی تھا کہ جو مال بھی دشمن کا چھوڑا ہوا مال جنگ کے میدان سے حاصل ہوتا تھا، اس کو جو ہے اس کے پہلے پانچ حصے کیے جاتے تھے، ایک حصہ پانچ میں سے اللہ اس کے رسول کے لیے، جسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ضرورتوں پر ہی خرچ کیا کرتے تھے، بیت المال میں لا کر کے اسے رکھتے اور مسلمانوں کی ضروریات پر ہی اسے خرچ کیا کرتے تھے. بقیہ چار حصے اس کے مجاہدین پر، جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہوتا تھا، ان کے اوپر خرچ ہوتے تھے. اگر کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا تھا جنگ کے میدان میں حصہ لینے کے لیے، گھوڑ سوار جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے تین حصے لگتے تھے، ایک حصہ اس کا اپنا اور دو حصہ گھوڑے کا لگتا تھا، کیونکہ اس زمانے کی جو جنگیں تھیں اس جنگ میں گھوڑے کو بڑی اہمیت حاصل تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گھوڑے کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ان الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الى یوم القیامت، تھی کہ یہ گھوڑے ان کی پیشانیوں پر خیر جو ہے لکھ دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ چیز رہے گی. تو وہ گھوڑے جو جنگ کے میدان میں کام آنے کے لیے تیار کیے جاتے تھے، ان پر پیسے خرچ ہوتے تھے، ان کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا جاتا تھا، کہ اللہ کے راستے میں یہ قتال کے کام میں ہی آئیں گے. ایسے گھوڑوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی, اسلام میں اس کی بڑی اہمیت تھی. دو حصے صرف گھوڑے کے ہوتے تھے اور ایک حصہ گھوڑے کا مالک جو اس پر سوار ہو کر کے آیا تھا جنگ کے میدان میں حصہ لینے کے, اور جو پیدل جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے ان کے پاس گھوڑے نہیں ہوتے تھے, ان کو ایک ہی حصہ ملتا تھا. تو اس طرح سے مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہوا ہوتا تھا انہی کے درمیان اسے تقسیم کر دیا جاتا تھا. جب کئی جو ہے فتوحات ہو گئی تو مدینے میں رہنے والے صحابہ جو ان جنگوں میں حصہ لیتے تھے ان کے گھروں میں بھی تھوڑی آسانیاں پیدا ہو گئیں. یہ جو مال گھر میں آیا تو مال آنے کی وجہ سے گھر میں تھوڑی آسانیاں ہو گئیں, ورنہ جیسا بار بار آپ کے سامنے یہ ذکر آیا ہے کہ بڑی تنگی سے یہ لوگ زندگی بسر کرتے تھے. ایک وقت کھانا ہے تو دوسرے وقت کے کھانے کا پتہ نہیں ہوتا تھا, بڑی جو ہے تنگی سے زندگی بسر کرتے تھے. لیکن جب یہ فتوحات ہوتی گئی اور مال غنیمت ان میں تقسیم ہوتا تو اس طرح سے آہستہ آہستہ ان کے گھروں میں تھوڑی آسانی بھی دیکھنے کو ملنے لگی, تھوڑی دولت بھی آ گئی. گھروں میں دولت آئی تو گھر پر یہ خرچ بھی ہوتی ہے, تو گھر میں جو بیوی بچے ہیں ان پر یہ دولت خرچ ہونے لگی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یہ دیکھا, یہی صورت حال مدینے میں پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کی بیویاں صحابہ کے بچے ان کے گھروں میں اب تھوڑی جو دولت جو آ گئی ہے تھوڑی آسانی آ گئی ہے, تو جیسے وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں بھی کچھ آسانیاں ہوں, ہمارے بھی خرچے میں اضافہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خرچہ انہیں دیتے تھے اور جو خرچہ ان پر کرتے تھے, آپ نے ہمیشہ تنگی کی زندگی بسر کی. کبھی کبھی جیسا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود کہتی ہے کہ مہینے ہو جاتے تھے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا اور یہی کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے زندگی بسر کر رہے تھے. تو آپ کے گھر میں تنگی تھی, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. تو آپ کی بیویوں نے یہ مطالبہ کیا آپ سے کہ جب آپ کے صحابہ کے گھروں میں آسانیاں آ گئی ہیں تو ہمارے گھر میں بھی کچھ آسانی ہونی چاہیے, اب ہمارے لیے بھی کچھ کیجئے. بیویوں کی طرف سے یہ مطالبے شروع ہوئے. آج کے درس کی پہلی بات وہی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں سورہ احزاب میں آیتیں نازل فرمائیں, اور یہ آیتیں جو نازل ہوئیں جن میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ بیان اپنے رسول سے یہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, ان كنت تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, وان كنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. یہ جو آیتیں ہیں اصل اسی بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مطالبے شروع ہوئے, اور میں نے آپ سے یہ پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے مال آتا تھا, مال غنیمت جو بھی آتا یا مال جو بھی آتا تھا, زکات وغیرہ کی شکل میں بھی بیت المال میں جو مال آتا تھا یا عام صدقات اور خیرات کی شکل میں جو مال آتا تھا, اسے آپ صحابہ پر تقسیم تو کرتے تھے لیکن اپنے اوپر تقسیم نہیں, اپنی بیویوں کے لیے اس میں سے نہیں لیتے تھے. خیبر کی زمین تھی, وہاں سے کچھ کھجوریں آ جاتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں اپنی بیویوں کے سال بھر کے خرچے کے لیے تقسیم کر دیا کرتے تھے. بقیہ اور کچھ بھی آپ بہت زیادہ جو خوشحالی یا یہ کہ گھر میں بہت وسعت کشادگی ہو اور بڑے سکون کی جو ہے زندگی بسر ہو, ایسا کچھ نہیں تھا. مالی لحاظ سے ایسا کچھ نہیں تھا اور آپ نے اس کو پسند بھی نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا یہ مال دنیا کی یہ دولت پسند نہیں تھی. جو ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے لیے یہ چوائس بھی دی تھی, یہ انتخاب کا موقع دیا تھا. فرشتے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا آپ کے رب کا یہ فرمان ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سامنے کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا کر دیا جائے تو یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کا کر دیا جائے گا. دنیا کی یہ دولت کچھ نہیں آپ کے لیے, آپ جو چاہتے ہیں دولت آپ کو مل جائے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو پسند نہیں کیا, آپ نے یہی خواہش ظاہر کی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسکین بن کر کے زندگی بسر کریں. آپ کو یہی زندگی پسند تھی, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے وہ آسانیاں نہیں جو ہے پیدا کی گھر میں, جو صحابہ کے گھروں میں ان جنگوں میں فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت آنے کے نتیجے میں جو آسانیاں ہو گئی تھی وہ آسانی آپ کے گھر میں نہیں آئی تھی, وہ دنیا کی وہ دولت نہیں آئی تھی. آپ سے مطالبہ کیا گیا, آپ نے اسے پسند نہیں کیا, سمجھایا. لیکن جیسا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے, اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کبھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ چیز اس لیے بھی اہم ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا, اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح کی بات ہوئی کہ آپ کی اپنی بیویوں سے ناراضگی ہوئی, اگر یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کے کسی بھی گھر میں ہو سکتا ہے. بڑی نصیحت کی بات ہے, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین زندگی یہ ہے کہ گھر میں کبھی کوئی بات ہی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں چار برتن ہوتے ہیں تو کھن کھناتے بھی ہیں جو, اور ہر گھر میں کبھی کچھ بات ہو جاتی ہے, شوہر اور بیوی کے درمیان کبھی تلخی بھی آ جاتی ہے, اور یہ انسانی فطرت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی یہ چیز نہیں ہوگی جو ہے, نہیں, ایسی چیزیں کبھی آ جاتی ہیں. اس کو سلجھانے کا طریقہ بھی بتایا گیا قرآن میں, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سلجھانے کے لیے جو طریقہ بتایا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انہیں نصیحت کیا جائے, بیویوں کو نصیحت کیا جائے, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ کہا کہ واہجروہن فی المضاجع, بستر سے الگ کرنے کی بات, بستر الگ کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دوسری والی کیفیت اختیار کی, بستر الگ کرنے والی. اپنی بیویوں کے مطالبے پر جو آپ کو تکلیف ہوئی, اس تکلیف کے نتیجے میں آپ نے بیویوں کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ بستر الگ کر لیں. بستر الگ کرنے کی کیفیت یہ ہوئی کہ آپ نے قسم کھا لیا کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. اسے شریعت میں ایلا کہا جاتا ہے, ایلا عربی میں کہتے ہیں قسم کھانے کو. یہ بھی جاہلیت میں ایک چیز تھی, اسلام میں بھی یہ چیز رہی ہے کہ شوہر اگر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس قسم کی آخری حد, زیادہ سے زیادہ ایک شوہر کو جو یہ حق ہے وہ صرف چار مہینے کا ہے, چار مہینے کے اندر اندر اسے اپنی اس قسم سے توڑ دینا, توڑ کر کے اپنی بیوی سے ملنا چاہیے. بیوی کو ایسے لٹکا کر کے نہیں رکھنا چاہیے, وہ بیچاری پر ظلم ہوتا ہے کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں نہیں جاؤں گا بیوی کے پاس, اور اسے طلاق بھی نہیں دے رہا ہے, چھوڑ بھی نہیں رہا ہے کہ وہ عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر لے, چھوڑ بھی نہیں رہا ہے, اپنے نکاح میں رکھے بھی ہے اور جاتا بھی نہیں ہے بیوی کے پاس جو ہے, تو یہ بیوی پر ظلم مانا جاتا ہے, اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی. اگر کسی نے ایسا کیا کہ قسم کھائی, جسے عربی میں ایلا کہا جاتا ہے, تو اس کے لیے آخری حد جو رکھی گئی ہے وہ آخری حد یہی ہے کہ چار مہینے تک, چار مہینے کے اندر اندر یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. چار مہینے سے کم کی قسم کھائے, اتنی قسم نہیں ہے. اگر کسی نے ایک مہینے کی قسم کھائی کہ میں ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ایک مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا, تو ایک مہینے کے بعد پھر جائیں گے, اور کچھ بھی معاملہ اس میں نہیں ہوتا ہے. صرف ایک مہینے کی اس مدت میں بیوی جب شوہر کے بغیر رہے گی تو اسے احساس ہوگا, اور شوہر کی قدر و قیمت پہچانے گی, اس کی قدر و قیمت کا اسے اندازہ ہوگا. صرف یہی اندازہ کرانے کے لیے یہ ایک طریقہ رکھا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اپنایا کہ آپ نے قسم کھا لیا ایک مہینے تک میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. قسم کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کے بعد آپ نے یہ کیا کہ ایک بالا خانہ تھا. بالا خانہ کہتے ہیں اوپر والی منزل کو. اس زمانے میں چھپر ہوتے تھے ایسے اینٹ کی گارے کی جو ہے چھتیں نہیں پکی چھتیں نہیں ہوا کرتی تھیں, چھپر ہی ہوتے تھے. وہی لکڑی ہی ڈال کر کے اوپر کچھ رہنے کے لیے سونے کے لیے جگہ بنا لیتے تھے. لکڑی ہی کی سیڑھی بھی ہوتی تھی اور لکڑی کی ہی وہ چھت بھی بنا لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وہ چیز تھی, تو آپ اسی میں چلے گئے اسی بالا خانے میں کہ میں اب ایک مہینے تک یہاں رہوں گا, بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ عیلہ تھا. صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے. جب یہ چیز ہوئی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی اور صحیح بخاری میں جس تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے جب اسے پڑھتے ہیں کیسے وہ حالات ہوئے اس وقت پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے لیکن صحابہ میں مشہور ہو گئی یہ بات کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا, حالانکہ آپ نے طلاق نہیں دیا تھا, صرف قسم کھائی تھی کہ میں نہیں جاؤں گا. وہ بھی ایک مہینے کی قسم تھی کہ ایک مہینے تک میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا, لیکن ایسے مشہور ہو گیا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس پورے واقعے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا انصاری, ہم دونوں کا آپس میں یہ معاملہ طے تھا کہ ایک دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے گا, میں اپنے دنیاوی کام جو تجارت وغیرہ کے کام ہوتے ہیں اس میں مشغول رہوں گا, وہ جائے گا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کرے گا وہ آ کر کے مجھے بتائے گا اور میں اس سے سیکھ لوں گا. دوسرے دن میں جاؤں گا اور وہ اپنے قصبے معاش کے لیے روزی روٹی کے لیے وہ جائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں میں سنوں گا اس کو سنا دوں گا. تو دونوں کا آپس میں یہ طے تھا. تو کہا کہ میرا وہ انصاری جو ہے پڑوسی آ کر کے زور زور سے, اسی کی باری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر کے جو بھی سنے مجھے آ کر کے بیان کرے. کہا کہ اس کے بعد آ کر کے میرا دروازہ بڑا زور سے ناک کر رہا ہے, بہت گھبرایا ہوا میرا یہ پڑوسی آیا, اس انداز سے ناک کیا کہ گھبرا گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ, پریشان ہو گئے. پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مدینے میں یہ بات بھی گشت کر رہی تھی, یہ خبر بھی لوگوں میں عام تھی کہ غسان کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. جیسے ہی یہ گھبراہٹ والی آواز سنی اپنی پڑوسی کی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس سے یہی پوچھا, بھائی کیا بات ہے, کیا غسان کے بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے, کیا ایسا کچھ معاملہ ہے؟ کیونکہ پہلے سے یہ چیز بھی لوگوں کے درمیان تھی. کہا کہ نہیں, ان کے پڑوسی نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید بات ہوئی ہے, اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہو گئی ہے یہ چیز. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دشمن حملہ کرے یہ ایک الگ معاملہ ہے, اور جو ہماری سماجی زندگی ہے, معاشرتی زندگی ہے, گھریلو زندگی ہے, معاشرتی زندگی کا اگر تانا بانا بکھرتا ہے تو یہ اس سے بڑی مصیبت ہے, یہ اس سے بڑی پریشانی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسے یہ بات سنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے, ان کی بھی ایک بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, جیسے ہی یہ بات سنی فوراً اپنی بیٹی کے بارے میں بات آئی ذہن میں, کہا کہ میں نے بار بار سمجھایا اپنی بیٹی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ بیجا قسم کے مطالبے نہ کیا کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچایا کرو، لیکن یہ سنتی نہیں تھی میری بات. پہلی بات جو ان کی زبان سے نکلی وہ یہی، یعنی اپنی ہی بیٹی کے تعلق سے. عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ ناچاقیاں ہوتی ہیں، کچھ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو جو بیوی کا باپ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کی سائیڈ لینے کی کوشش کرتا ہے بجائے معاملے کو سلجھانے کے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بات کہی کہ میں نے اسے بار بار سمجھایا، بار بار کہا کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ کچھ نکھڑے دکھاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے جو ہے کچھ نکھڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت بھی کر لیتے ہیں، تو تم اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو کہ تمہارے نکھڑے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان کے ذہن میں وہی بات آئی، کہا میں نے بہت سمجھایا ہے اپنی بیٹی کو. جو ایک مرتبہ یہ بات بھی، اس ماحول کی بات بھی تھوڑی ہے، میں وہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مہاجرین جو مکے سے آئے تھے ان کے یہاں کا ماحول ایسا تھا، الگ الگ جگہوں کا ماحول بھی ہوتا ہے، ماحول ایسا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں پر بہت سختی کیا کرتے تھے اور بڑی سختی کے ساتھ ان کا برتاؤ ہوتا تھا. خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بڑی سختی کا ہوا کرتا تھا. خود وہ لوگ یہ بات ذکر بھی کرتے ہیں کہ چونکہ مکے میں ایسے ہی ماحول تھا، اسی ماحول میں یہ لوگ پلے بڑے تھے، تو وہی چیز ان کے یہاں تھی. مدینے کا ماحول ذرا اس سے الگ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے مدینے میں دیکھا کہ یہاں تو عورتوں کا راج چلتا ہے، یعنی عورتیں غالب ہیں مردوں پر. جو تو وہ ان کے جو ہے بیان کرنے کا انداز تھا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کچھ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، تو میری بیوی اس میں مجھے مشورہ دینے لگی کہ آپ ایسا کرو ایسا کرو. تو کہا مجھے بہت غصہ آ گیا، کیونکہ مکے کے ماحول میں ایسی چیز نہیں تھی، بیویوں کا یہ مقام نہیں ہوتا تھا. کہا بڑا غصہ آ گیا کہ جو ہے تمہاری یہ مجال کہ تم مجھے مشورہ دو گے یہ سب چیزوں میں، کیونکہ اس ماحول سے آئے تھے وہ لوگ، جو ہے مکے میں اس طرح کا ماحول نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ کو میری یہ بات بری لگتی ہے، ارے آپ کی بیٹی بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے، وہ لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی زیادہ جو ہے باتیں بھی کر لیتی ہیں، اور وہاں کا انداز تو اور بھی بڑا مختلف ہوتا ہے. تو اس موقع پر بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی اپنی بیٹی کے تعلق سے یہ بات کہی، وہ ایسے کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان لڑاتی ہے. حالانکہ زبان لڑانے کی بات نہیں تھی، لیکن جس ماحول میں وہ رہے تھے اس ماحول کے لحاظ سے کچھ بات کا جواب بھی دے دینا وہ اچھا نہیں مانا جاتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی کے تعلق سے یہ بات ہوئی کہ میری بیٹی نے یہ اچھا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے اچھا نہیں کیا ہے. فوراً گھر سے آئے، جیسے چادر لپیٹ کے گھر سے آئے، گھر سے آئے مسجد نبوی میں. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے وہ مسجد نبوی سے ہی لگے ہوئے تھے، تو مسجد نبوی میں ہی صحابہ جمع تھے. صحابہ کے درمیان یہ خبر جیسے ہی پہلی مسجد نبوی میں آئے اور سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، بعض لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے جو تکلیف پہنچی ہے، آپ کے گھر کا یہ معاملہ کہ آپ نے قسم کھا لی ہے کہ ایک مہینہ تک بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے اور الگ کمرے میں جا کر کے آپ ہیں، اکیلے ہیں، یہ پوری کیفیت دیکھ کر کے صحابہ بہت پریشان ہوئے، اتنا پریشان ہوئے کہ ان میں سے بعض لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان سے یہ دیکھا نہیں گیا، ابھی تک یہ پوری کیفیت واضح بھی نہیں تھی کہ مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا ہے یہ جو ہے پوری کہ اس کی جو ہے مسئلے کی نوعیت ابھی تک واضح نہیں تھی. کوئی جری آدمی ایسا ہونا چاہیے جو آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے. یہ کیا واقعی آپ نے جو ہے طلاق دے دیا ہے بیویوں کو؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ آگے بڑھ کر کے کچھ پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جانتے, تھوڑا جرات ان کے پاس زیادہ تھی, جری انسان تھے. انہوں نے ہمت کی ہمت کر کے گئے کہ چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں, سامنے بات کر کے پوچھیں گے کہ ہے معاملہ کے آخر, کیا واقعی آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. جب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دروازے پر تھے اور بغیر اجازت کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی, بغیر جو ہے پرمیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. غلام سے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت لو, میں آیا ہوں, اندر آنا چاہتا ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں تھی, کوئی جواب نہیں ملا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا, واپس آیا پھر مسجد نبوی میں دیکھا, لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا, صحابہ کرام کے چہرے کیسے مرجھائے ہوئے ہیں, کیسے مردنی چھائی ہوئی ہے, اور کتنے غم اور حزن و ملال کے ساتھ لوگ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بیٹھے ہیں. کہا کہ پھر یہ دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں دوبارہ پھر ہمت کر کے گیا, دوبارہ گیا, پھر دوبارہ جو ہے غلام سے اجازت مانگنے کے لیے کہا کہ میرے لیے اجازت طلب کیجئے. پھر وہی بات ہوئی, پھر واپس آئے یہ, لیکن نہیں رہا گیا, دیکھ کر کے نہیں رہا گیا. تو تیسری مرتبہ گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, جب آپ نے اجازت دے دی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا کر کے, ایک مہینے تک نہ ملنے کی قسم کھا کر کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. جب اس پورے کمرے کو دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کمرے کی کیا کیفیت تھی اس کو بیان کیا انہوں نے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے, کسی میں کس سے کہانی کی کتاب سے نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کو, یہ صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا ہوا پورا منظر کیا دیکھا انہوں نے کمرے کے اندر. کہا کہ ہم نے کمرے میں یہ دیکھا کہ کھجور کے جو پتے ہیں اسی کی چٹائی بنی ہوئی چٹائی ہے, وہی ایک چٹائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ کی پیٹھ ننگی تھی, پیٹھ پر کوئی کپڑا نہیں تھا, اور اسی پر ننگی پیٹھ پر آپ لیٹے ہوئے تھے, اور کمرے میں اور کوئی چیز, دنیا کی کوئی جو ہے آسانی, دنیا کی کوئی نعمت وہاں کمرے میں نظر نہیں آئی. جو ہے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس چٹائی پر سونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے ہیں, پیٹھ پر اللہ کے رسول. ایک ایسا شخص جو پوری دنیا کے انسانوں کا سردار, جو اللہ تعالی کا سب سے محبوب بندہ, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی اتنی دولت جو ہے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ دولت جو ہے آپ کے لیے جو ہے سونے کا پہاڑ بنانے کے لیے, اور جس کے قدموں میں اتنی دولت آئی, بیت المال میں اتنا مال آتا تھا لیکن سب آپ صحابہ میں تقسیم کرتے تھے, آپ کے کمرے میں کوئی چیز نہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی دیکھ کر کے. یہ ہیں نصیحت کی وہ باتیں جو آج کی اس دنیا میں ہم مسلمانوں کو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. جو ہماری زندگی میرے بھائیوں کتنی بھی گئی گزری ہو، آج جو سب سے غریب مسلمان ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نعمتوں میں ہوگا. آج ہم ان مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، صرف چٹائی ہو، چٹائی بھی یہ خردری نہیں ہے، تو صرف چٹائی بھی ہو تو ہمیں سجدہ کرنے میں پریشانی ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قالین بچھے اور ہر طرح کا ہمیں آرام ہو مسجد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے تو چادر چھوڑیے، کوئی گدا چھوڑیے، جو چٹائی ہے اتنی خردری تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان بنے ہوئے تھے. جو آج کسی کو کہیے آپ سونے کے لیے نیند نہیں آئے گی اس کو، جو غریب سے غریب آدمی بھی چاہے گا کہ نہیں اس کے اوپر کچھ بچھایا جائے اوپر سے، میں ایسی چٹائی پر کیسے سو پاؤں گا. جو اس کے بعد جب نہیں رہ گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی ان کو، تو انہوں نے کہا، وہ خود کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے اتنے چہیتے بندے، سارے رسولوں کے امام اور سردار، ساری انسانیت کے سردار، اور آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ قیصر و کسرا اس زمانے کی یہ سپر پاور جن کے یہاں بڑی آسن ہے، اس زمانے میں بھی ان کے یہاں قالینیں بچھتی تھیں، قالینیں چلنے کے لیے بچھتی تھیں، صرف سونے اور جاگنے کی بات نہیں، وہ جو ہے چلنے کے لیے بھی قالینیں بچھتی تھیں. ایران کا وہ علاقہ اس زمانے میں بھی بڑا مالدار مانا جاتا تھا، وہی جو ہے کسرا کے حکومت کہلاتی تھی. روم کا علاقہ اسی کو قیصر کہا جاتا تھا. کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ کافر قوم جن کا اللہ پر صحیح سے ایمان نہیں ہے، ان کے یہاں اتنی دولتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، یہ لوگ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، اتنی جو ہے دولت ہے ان کے پاس جو ہے، اور ایک طرف آپ اللہ کے رسول اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کی بھرائی ہوئی آواز، رونے والی آواز یہ سن کر کے آپ نے صرف اتنا کہا، عمر کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالی نے انہیں دنیا میں دے دیا ہے اور ہمیں آخرت میں دے گا. جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، اور یہ سوچ ہے، یہ سوچ آج پیدا ہونی چاہیے. آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں، مالداروں کو دیکھتے ہیں، ان کے گھروں کی آسانیاں دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے مالدار ہیں ان کی فہرست میں کسی صحیح مسلمان کا نام نہیں ہوتا. یہ کیا پریشان ہونے کی بات ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے دنیا میں انہیں دے رکھا ہے اور مومن کو آخرت میں دے گا، جنت کی نعمتوں کی شکل میں اسے دے گا. جو یہ پوری کیفیت جب دیکھی وہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا، ابھی وہ بات نہیں آئی جس مقصد کے لیے وہ آئے ہوئے تھے. اس کے بعد پہلے اپنی بیٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ کو بہت سمجھایا ہے. کہا کہ میں نے انہیں بہت سمجھایا ہے کہ تم بہت نکڑے مت دکھایا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے تمہاری وجہ سے. تمہاری جو پڑوسن ہے، پڑوسن کہہ کر کے یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وہ نکھڑے دکھاتی ہیں تمہیں کبھی ویسی حرکت نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے ہیں، وہ آپ کو، آپ انہیں بہت جو ہے پسند کرتے ہیں، وہ بہت محبوب ہیں اللہ کے رسول کو. ان کی بعض چیزیں، ان کی بعض شوخیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیں گے، لیکن تمہاری برداشت نہیں کریں گے. تم ان کو دیکھ کر کے کبھی کوئی شوخی ایسی مت کرنا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ تمہاری یہ پڑوسن اشارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور تم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی ہے. جب یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ آ گئی. جیسے ہی مسکراہٹ دیکھی چہرے پر, کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرا بھی حوصلہ ذرا بڑھا کہ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اس سلسلے میں بات کروں. جو مسکراہٹ دیکھ کر کے حوصلہ بڑھا, پھر باتیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے طلاق دے دیا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں, میں نے طلاق نہیں دیا ہے. جیسے یہ خبر سنی کہ طلاق نہیں دیا ہے, خوشی سے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں. خامخواہ لوگوں میں یہ چیز آ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا, حالانکہ اپنی بیویوں کو آپ نے طلاق نہیں دیا تھا, صرف یہ قسم کھائی تھی. میں نے آپ کو وہی شروع میں بتایا کہ قسم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک آپ بیویوں سے نہیں ملیں گے, اور یہ ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ لوگ جو بہت مطالبے شروع کر لیا تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید خرچہ بڑھانے اور زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو ان کے ڈیمانڈ تھے, صرف اسی وجہ سے آپ نے ایک مہینے کے لیے قسم کھائی تھی اور کوئی بات نہیں تھی. یہ بات ان کے سامنے واضح ہو گئی تو بڑی خوشی محسوس کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس کے بعد اس حدیث میں یہ ہے, صحیح بخاری کی یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی, وہ صحابہ کو پھر معلوم ہو گیا کہ طلاق کا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ صرف ایک مہینے کی قسم ہے. ایک مہینے کے بعد پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس آ جائیں گے. جب ایک مہینہ گزر گیا, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, 29 اور 30 کا بھی ہوتا ہے, جیسے آپ جانتے ہیں عربی کے مہینے جو ہے اسلامی مہینے یہ 29 اور 30 کے ہوتے ہیں. وہ مہینہ 29 ہی کا تھا, 29 جو ہے جب تاریخ ہو گئی, مہینہ پورا ہو گیا 29, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے. یہاں شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں کتنے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, کتنے خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے. یہ شوہر اور بیوی کے دیکھیے اب یہاں پر بات ہوتی ہے, وہ شوہر کا شوہر کے انداز میں, شوہر کی زبان میں کہنے کا انداز اور بیوی کا بیوی کی زبان میں کہنے کا انداز کیا تھا, وہ بات میں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق پیش کر رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر, پہلے انہی کے یہاں گئے, جیسے ہی گئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذرا مذاق کے انداز میں, شوخی والا انداز, بیویوں والا جو انداز ہونا چاہیے وہی انداز, ایسے ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کی زندگی, بیویوں والا انداز اپناتے ہوئے کہا, ارے آج تو ابھی 29 ہی ہے نا, مہینہ تو پورا ہوا نہیں, کیسے چلے آئے؟ حالانکہ اتنے دنوں کی جو جدائی ہے پہلے ہی اندر اندر کافی پریشان ہیں, لیکن شوہر کو دیکھا تو شوخی کا یہ انداز, یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح سے زندگی ہونی چاہیے. جو انہوں نے اسی انداز سے یہ بات کہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ عائشہ یہ کس موڈ میں بات کر رہی ہیں. آپ نے بھی بڑے ہی بھولے پن والے انداز میں کہا, عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, 30 کا بھی ہوتا ہے, اور یہ 29 کا مہینہ ہے. اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ احزاب میں, یہی اب آیت, یہ پورا جو ہے پس منظر بیک گراؤنڈ ذہن میں رہے گا تو یہ آیت سمجھنے میں آسانی ہوگی. جو آیت سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی, یہی آیت پڑھ کر کے سنایا, لیکن سنانے سے پہلے آپ نے بھی شوہروں والا انداز اپنایا. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھ کر کے بیویوں والا انداز اپنایا تھا، تو آپ نے بھی شوہروں والا انداز اپنایا. آیت سنانے سے پہلے یہ کہا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم اپنے طور پر کوئی فیصلہ مت کرنا، پہلے جانا اپنے باپ کے گھر، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرنا، جلد بازی میں خود کوئی فیصلہ مت کر لینا. جو ہے بتایا نہیں پہلے کہ وہ بات کیا ہے، لیکن کہا کہ جو میں بات کہوں گا خود تم جو ہے فیصلہ مت کرنا. یہ آپ کا شوہر والا انداز تھا. جیسے یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ احزاب میں ہیں کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیے، اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینتیں چاہیے، دنیا کی آسائشیں اور آرام چاہیے، بڑی آرام کی زندگی کی تمہیں خواہش ہے، تو ٹھیک ہے، تمہیں رسول کے پاس یہ زندگی تو نہیں مل سکتی. اگر تمہیں ایسی زندگی چاہیے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم کچھ دے دلا کر کے اچھے انداز میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نکاح سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کسی ایسے آدمی سے نکاح کر لیں جو آپ کو یہ آرام اور یہ آسائشیں دے. جو ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، آخرت میں آسانیاں چاہتی ہیں، دنیا میں نہیں آخرت کی آسانی چاہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا یہ تو بڑی سعادت کی بات تھی، بڑی سعادت کی بات. ظاہر سی بات ہے اتنا اونچا مقام تو کسی خاتون کا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے لحاظ سے ان خواتین کو حاصل ہوا تھا. اسی لیے انہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے. سورہ احزاب میں اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں، سارے مسلمانوں کی، چاہے وہ مرد ہوں عورت ہوں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کی مائیں ہیں. یہ جو ہے اسی لیے کہتے رہتے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنا اونچا مقام ان کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور آخرت کی آسانیاں چاہتی ہیں تو ان سے کہیے کہ جیسے اللہ کے رسول ان کو رکھے ہوئے ہیں اسی زندگی پر راضی رہیں. یہ مطالبے، یہ ڈیمانڈ جو کر رہی ہیں یہ چھوڑ دیں. دنیا کی آسانیاں، دوسری عورتوں کو دیکھ کر کے جن آسانیوں کا یہ مطالبہ کر رہی ہے، رسول کے ساتھ رہتے ہوئے یہ آسانیاں نہیں مل سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے کہہ کر کے آپ نے ان کو سنایا. پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ شوہر والا انداز جو میں نے آپ سے کہا کہ خود فیصلہ مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا. تو کہا انہوں نے اللہ کے رسول میں اس کے بارے میں جا کر کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی، یہ معاملہ، اور اس کے بارے میں جاؤں گی اپنے گھر مشورہ کرنے کے لیے، یہ تو میں بغیر کسی مشورے کے کہتی ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں. آئندہ کبھی دنیا کی کوئی بھی نعمت، آسائش اور آرام کے تعلق سے ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. آپ کو اس سلسلے میں ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول پسند ہیں. فوری طور پر فیصلہ کیا، لیکن اب پھر دوبارہ بیویوں والا انداز لوٹ آیا. پھر کہا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابھی تو آپ دوسری بیویوں کے پاس بھی جائیں گے، آپ ان کو میرا جواب مت بتائیے گا. یہ وہی اب بیویوں والا انداز ہو گیا کہ آپ ان کو میرا جواب مت بتائیے کہ میں نے کیا جواب دیا ہے، جو کیونکہ شروعات یہیں سے ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہر بیوی کے پاس گئے اور یہ آیت انہیں پڑھ کر کے سنائی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر نازل فرمائی تھی. یہ بات پڑھ کر کے سنائی اور آپ کی ساری بیویوں نے جس چیز کی ان سے امید تھی. ساری بیویوں نے یہی جواب دیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پسند ہیں, ہمیں دنیا کا آرام نہیں چاہیے. جیسے بھی ہے ہم دنیا کی یہ زندگی بسر کر لیں گے, ہمیں دنیا کا آرام نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت پسند ہے اور آپ کی زوجیت میں رہنا ہمیں یہ پسند ہے, ہم صرف اتنا ہی چاہتی ہیں. اس طرح سے یہ معاملہ ختم بھی ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی ہوئی تھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ آیتیں نازل فرمائی, ان آیتوں کے بعد یہ معاملہ وہیں سے رفع دفع ہو گیا. پھر یہ ساری بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی. یہ پانچ باتوں میں سے ایک اہم جو پانچ باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے, اس میں سے ایک بات یہ تھی جو سورہ احزاب میں ذکر کی گئی. دوسری بات ان کے بارے میں یہ ذکر کی گئی, اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کی یہ بیویاں, انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عام خواتین کی طرح سے, عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہے, ان کا معاملہ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہے, یہ آپ کی بیویاں ہیں. انہیں یہ پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونچا مقام ہے, مرتبہ ہے, سارے رسولوں کے بھی آپ سردار ہیں, سارے رسولوں کے امام ہیں, آپ کا جس طرح سے اونچا مقام ہے آپ کی بیویوں کا بھی ویسے ہی اونچا مقام ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. جو اونچا مقام ہے انہوں اس مقام کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بڑا اونچا مقام ہے, ہم عام خواتین کی طرح سے نہیں ہیں, اور انہیں اپنی اس پوزیشن کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے خاص طریقے سے آپ کی بیویوں کے بارے میں یہ بات نازل فرمائی کہ انہیں اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے. ابھی ایک بات اس سلسلے میں پڑھنے کو ملی, میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بات میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں, اور ان خواتین کے لیے بھی جن خواتین تک یہ بات پہنچ رہی ہے, میری یہ آواز پہنچ رہی ہے, ان کے لیے بھی میں یہ بات ذکر کرتا ہوں. اسی آیت کے پس منظر میں جس جو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل فرمائی, بیوی کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہوتا ہے, شوہر کو کس طریقے سے شوہر کے ساتھ معاملات رکھنا ہے. ایک صاحب نے اس کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا, وہی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, خواتین بھی اگر اس کو غور سے سنیں تو انہیں بھی اس کا فائدہ ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتی ہے, یا دوسرے لفظوں میں اپنے شوہر کو اپنا غلام بن کر کے رکھنا چاہتی ہے, شوہر کی جو حاکمیت ہے گھر میں, جو اس کا اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, بیوی اپنے شوہر کو مقام نہیں دے پاتی ہے تو خود ایک غلام کی بیوی بن کے رہتی ہے. جب اس نے شوہر کو غلام بنا کے رکھا ہے تو بیوی کس کی ہے؟ غلام کی بیوی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر کے رکھتی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر میرے لیے بادشاہ سمان ہے, اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھتی ہے جو بیوی, تو وہ بادشاہ کی ملکہ بن کر کے رہتی ہے, جو بادشاہ کی رانی بن کے رہتی ہے. تو بیوی کے اوپر معاملہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عذاب میں یہ نازل فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ عام عورتوں کی طرح سے نہ رہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, انہیں اپنی پوزیشن اور اپنے اس اسٹیٹس کا لحاظ ہونا چاہیے. دنیا کے لحاظ سے یہ پوزیشن نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے لحاظ سے یہی بات کہی جاتی ہے. اگر کوئی امام ہے, کوئی خطیب ہے, کوئی عالم دین ہے, کوئی حافظ قرآن ہے, معاشرے میں اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے میں میری کیا حیثیت ہے، اور کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کے مقام کو بٹا لگتا ہو. یہ بات اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل فرمائے. کہا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ ان کا جو اونچا مقام ہے اس کے لحاظ سے معاشرے میں ان کو اسی لحاظ سے رہنا چاہیے کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو. ان سے اگر چھوٹی چھوٹی غلطی بھی ہو جائے گی تو لوگ اسے بہت بڑا بنا لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا ہوا، آپ کی بیوی نے ایسا، جیسے آپ آج کل دیکھتے رہتے وہ کام دنیا میں ہر آدمی کرتا ہوگا، لیکن اگر وہ چیز کسی عالم دین سے ہو جائے تو ہر کوئی کیا، یہ عالم ہو کر کے انہوں نے ایسا کیا. یہ چیز آتی ہے ذہنوں میں. تو جیسا آدمی کا مقام ہوتا ہے اسی لحاظ سے اس کی زندگی بھی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر ان سے غلطی ہوگی، چھوٹی غلطی بھی ہوگی، تو ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اونچا مقام ہے. اونچے مقام کے لحاظ سے اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے برائی اور جو ہے نافرمانی کی تمام چیزوں سے انہیں بچنا ہوگا، اور ہلکی بھی نافرمانی کوئی ان سے نہیں ہونی چاہیے، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. جیسے اگر یہ نیکی کریں گے، نیک عمل کریں گے، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رہیں گے، اطاعت شعاری کا معاملہ رہے گا، تو دگنا اجر بھی دیا جائے گا. دونوں باتیں اس کہ ان کو دگنا اجر بھی دیا جائے گا. اگر کبھی غلطی ہوگی تو غلطی پر پکڑ بھی بہت سخت کی جائے گی ان کی. اسی لیے اپنے آپ کو یہ سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اونچا مقام دیا ہے اس کو یہ سمجھیں. یہ دوسری بات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں سورہ احزاب میں ذکر کیے. تیسری بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ اپنی بیویوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جب وہ بات کریں کسی بھی اجنبی آدمی سے جو گھر کا آدمی نہیں ہے، شوہر یا محرم جو ہوتے ہیں وہ محرم نہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے جنہیں اجنبی کہا جاتا ہے، یا ایسے رشتہ دار جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ محرم نہیں ہیں، اگر کسی آدمی سے بات کرنی ہے تو اپنی آواز جو فطری آواز ہوتی ہے کسی بھی عورت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز میں کشش رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے، وہ عورتوں والی شوخی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ نرمی رقت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، ایسی کشش ہوتی ہے کہ جب مرد اس آواز کو سنتا ہے تو اس کا دل اس کی طرف کھینچ جاتا ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کبھی کسی گھر مرد سے بات کرنے کا معاملہ آیا تو آواز میں نزاکت پیدا کر کے نہ بات کریں، بلکہ آواز کڑی کر کے بات کریں. اگر اس طرح سے نزاکت والی آواز میں بات کریں گے تو جو بیمار دل ہیں ان کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں، اور آگے یہ چیز کسی غلط جو ہے چیز کی طرف لے جائے گی، پریشانی ہو سکتی ہے. اس لیے اپنی آواز میں جو نسوانیت ہے، جو لوچ ہے، جو نزاکت ہے، اسے چھوڑ کر کے سختی کے ساتھ ذرا سخت لہجے میں آواز نکال کر کے جب ضروری ہو بات کرنا تو بات کریں، جو غیر ضروری بات تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، بعض اہل علم کا یہ معاملہ کہ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، غیر مرد کو اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہیے، اس کا بھی پردہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے. جب آپ کی بیویوں کے بارے میں یہ بات ہے اور آپ کی بیویوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ عام مومنین کے لیے مائیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نکاح نہیں کر سکتے تھے آپ کی بیویوں سے، جائز نہیں ہے، جو آپ کی بیوی بن گئی اب کسی اور سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ امت کے لوگوں کی مائیں ہوتی تھیں. اس لحاظ اس کے باوجود بھی جب یہ کہا گیا کہ وہ لوچدار آواز میں نزاکت بھری آواز میں بات نہ کرے تو پھر دوسری عورتوں کو تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے. آج دیکھیں گے آپ کہ معاملات بالکل الٹے ہیں جو ہے. یہی خواتین چاہتی ہیں. دکانوں پر دیکھا کہ جا کر کے بات کرتے ہوئے ایسی نزاکت، وہ پوری نسوانیت کے ساتھ جو ہے بات کر کے کسی طرح سے بھی دکاندار کو مائل کر کے اسے سامان لینے کی کوشش جو ہے. یہ سب چیزیں خریدنا جائز ہے، کوئی چیز کوئی بات نہیں، لیکن کڑک آواز میں جا کر کے بات کرے گی. جو نسوانیت سے بھرپور آواز ہوتی ہے اس آواز میں نہیں بات کر سکتی کسی بھی مرد سے ان کو. اسی لیے اس سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ عورتوں کی اگر کوئی تقریر یا وہ نعت وغیرہ پڑھتی ہیں، نظمیں وغیرہ پڑھتی ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اسے مردوں کو نہیں سننا چاہیے. ان کی جو زبان کی کشش ہوتی ہے اس کشش کی وجہ سے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں، غلط چیزیں آ سکتی ہیں، غلط چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. اور اسلام نے جہاں برائیوں سے روکا ہے تو برائیوں کی طرف لے جانے والے تمام راستوں پر بھی پابندی لگائی ہے، کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. جو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ جگہ جگہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں اسلام سے دور کیا جائے. اس میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے، جہاں بھی چلے جائیے، کسی آفس میں جانا ہو، سیکرٹری جس سے بات کرنی ہے، ریسیپشن جہاں پر پہلے معلوم کرنا ہے، کوئی نہ کوئی لڑکی ہی بات کرے گی. اور اس کو پہلے سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے ملنا ہے اور کیسے بات کرنی. کڑک تو چھوڑ دیجئے، بلکہ اور بھی زیادہ آپ کو کیسے مسکراہٹ کے ساتھ بڑی نزاکت سے بات کرنی ہے کہ وہ مائل ہو اس کی طرف. میں صرف دوسروں کی بات نہیں کرتا، آج ہمارے اپنے بھائیوں کا بھی یہ حال ہے کہ دکان پہ کسٹمر زیادہ آئے اس کے لیے لڑکیوں کو رکھ لیتے ہیں کہ لڑکیاں بیچیں گی تو لوگ زیادہ آئیں گے. تو آفسوں میں بھی معاملہ تھا، فیکٹریوں میں بھی معاملہ تھا، دوسری جگہوں پر بھی یہ معاملات تھے، اور کال سینٹروں میں بھی یہ چیزیں تھیں. کہیں بھی آپ دیکھیے، اگر آپ کہیں بات کرتے ہیں ٹیلی فون پہ اور جب نمبر ملاتے ہیں، نمبر جو ہے ملانے کے بعد اگر وہاں بزی ہے نمبر، تو جو آواز آپ کو سنائی دے گی وہ عورت ہی کی آواز ہو، وہ بھی پوری نزاکت، پوری شوخی اور نسوانیت والی، نسوانیت سے بھرپور یہ آواز. دیکھیے کیسے کیسے کہاں کہاں لوگوں نے اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کی. اور بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے ہی موقع پر کہ ہمارے اپنے لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اگر یہی چیزیں، آج کی یہ ٹیکنالوجی، اگر اس کی ایجاد کرنے والے مسلمان ہوتے، دیندار لوگ ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے وہ رنگ ٹون کے لیے اور اس کے لیے یہ آوازیں عورتوں کی بھر کر کے نہیں رکھتے تھے. آپ چاہیں بھی تو اسے نکال نہیں سکتے. ہر چیز میں یہ رکھی گئی ہے بات. ہم دوسروں کو دوش نہیں دیتے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے پہلے ہماری اپنی کمزوری اور جو کمی ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم اس میدان میں اتنے پیچھے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان صرف یہ ٹیکنالوجیاں استعمال کر رہے ہیں، کوئی اس کا موجد نہیں ہے، خود کچھ نہیں بنا رہے، اور سارا پیسہ اس سلسلے میں دوسروں کو جا رہا ہے، اور یہ ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، ساری خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں. یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر فرمائی. پانچ باتوں میں سے ایک بات اور یہ ذکر کی کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. یہ بات بیویوں کے ساتھ دوسری خواتین بھی اس میں شامل کی گئیں. کہا گیا قل لازواجک وبناتک وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ بِجَلَابِيبِهِنَّ، کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور مومن آوا خواتین سے، تمام مومن خواتین سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر ایسی چادر ڈالے رکھیں، جب انہیں باہر نکلنا ہے تو ایسی چادر ڈالنے ہو جس سے ان کا سر، ان کے یہ، ان کا سینہ، ان کا یہ جسم پورا چھپ جائے، جو اس کو عربی میں جلباب کہا جاتا ہے، لٹکانا، یہ چادر ہوتی تھی اس زمانے میں جو سر سے لٹکائی جاتی تھی، تو یہ پورا حصہ چھپ جاتا تھا، نہ لباس نظر آئے گا، نہ کوئی زینت نظر آئے گی، نہ کوئی اور چیز نظر آئے گی۔ اس زمانے میں جو آج نقاب ہے، جو عورتیں نقاب پہنتی ہیں، یہ نقاب اس زمانے میں نہیں تھا، اور خاص طریقے سے یہ نقاب جو ہمارے یہاں ہندوستان اور پڑوسی ملکوں میں ہے، یہ نقاب اس زمانے میں بالکل نہیں تھا۔ وہ جلباب جس کا ذکر وہاں سورہ احزاب میں آیا ہوا ہے، یہی جلباب تھا جو اصل چادر ہی ہوتی تھی، اس طرح کے ڈیزائن بنا کر کے کپڑے سینے کا اس زمانے میں رواج نہیں تھا، تو یہ لباس بھی نہیں تھا، یہ برقع بھی نہیں تھا، یہ نقاب بھی نہیں تھا۔ لیکن جب عورتیں باہر نکلتی تھیں تو جلباب، یہ پردہ جو ہے لٹکا کے نکلتی تھیں، ایسا بناتی تھیں سامنے اس سے کہ پورا حصہ بھی چھپا ہوتا، اور صرف آنکھ کے پاس تھوڑا راستہ دیکھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ وہاں پہ ہوتی تھی، اور اس طریقے سے انہیں باہر نکلنے کی اجازت دی گئی تھی، پردے کے ساتھ باہر نکلنا، بغیر پردے کے باہر نہ نکلے، پردے کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے انہیں کہا گیا کہ جب باہر نکلنا ہے تو پورے پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، ساری مومن عورتوں کے لیے یہ بات ہے۔ چوتھی بات جو کہی وہ یہ کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ گھروں میں رہیں، یہی عورت کی اصل جگہ ہوتی ہے، گھر میں رہیں، یہ گھر میں قرار پکڑیں، اصل یہی ہے۔ جب باہر نکلنا ہوگا کسی ضرورت کے لیے تو یہ پردے اور جلباب کا مسئلہ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ گھر میں رہیں، اور جب باہر نکلیں تو بغیر کسی زینت کے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے زینت کے ساتھ باہر نکلتی رہی ہیں، ایسی کوئی شکل یہ خواتین اختیار نہ کریں، اپنی زینت کو چھپا کر کے ہی باہر نکلیں۔ مکمل طریقے سے زینت کو چھپانے کی بات کہی گئی تھی۔ خیر اس کے بعد تو وقت اتنا بدلا کہ آج حالات ایسے ہو گئے کہ زینت جو کپڑے اور زیور کی شکل میں ہوتی تھی، جس کو چھپانے کے لیے کہا گیا، اب تو جسم بھی چھپا ہوا نہیں رہتا ہے، اب تو عورتوں کا معاملہ ہی الگ ہو گیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور دوسری خواتین کے لیے جو یہ نصیحت کی چیزیں تھیں، کہ کہیں بیمار دل، شہوت والے دل، شیطان انہیں بہکائے تو عورتیں ان کی عزت تار تار نہ ہو جائیں، اسی کے لیے یہ، کیونکہ اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ جب یہ جلباب کے ساتھ نکلیں گے، پردے کے ساتھ، اور جو ہے بغیر زینت کے، ساری زینت چھپی ہوئی رہے گی، اور یہ باہر نکلیں گے تو پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف زادیاں ہیں، شریف گھرانوں کی عورتیں ہیں، اور انہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ لیکن جب عورتیں زینت کے ساتھ نکلتی ہیں تو پھر ان کی عزتوں کا مسئلہ رہتا ہے۔ آج لوگ اس کی شکایتیں بہت کرتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، باتیں بھی اس کے بارے میں بار بار ہوتی رہتی ہیں، لیکن چونکہ سورہ احزاب کی بات چل رہی تھی اور سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے جو خاص باتیں ذکر کی ہیں، جن میں قیامت تک آنے والی ساری مسلم خواتین بھی داخل ہیں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، آپ کو اندازہ ہو رہا ہو کہ اسلام نے ان چیزوں کا کتنا خیال کیا ہے، جو کہ معاشرے میں کہیں بھی کسی بھی انداز کی برائی نہ پنپے، جو ہے شیطان کو کوئی موقع نہ دیا جائے کہ اس طریقے سے معاشرے کو گندا کرے۔ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اور بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان ہی سب سے پہلے پیچھے پڑتا ہے۔ یہ احادیث میں چیزیں ہیں اور آپ خطبے وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں۔ آج کے درس میں یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ میں اس طرح کی احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، اصل سورہ احزاب میں جو احکام جو چیزیں ہیں اسی کو پیش کرنا مقصد تھا۔ وہ چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، وقت ہو گیا ہے، اسی لیے اسی پر آج کا یہ درس میں ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔